اتوار 12 اپریل کے سیر بین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. پاکستان نے اماراتی وزیر کے بیان کو ہتک آمیز قرار دیا. دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑھتی کشیدگی کا انجام کیا ہوگا؟ ایک تجزیہ کار:
زیادہ فکر جو ہے وہ پاکستانی ورکرز کی ہے. سی یو ای سے تقریباً $3 بلین کی جو ہے پاکستان میں جو ہے ریمیٹنسز آتی ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کے غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی تنبیہ پاکستانی قوم کے عزت نفس کی ہتک کے مترادف ہے. بیان کی تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
چودھری نثار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ستم ظریفی ہی نہیں بلکہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک وزیر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ڈاکٹر انور محمد کرکاش نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یمن کے تنازع پر غیر جانبدار رہنے کی متفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد جمعے کی شب ٹویٹر پر اپنے بیانات میں اس فیصلے کی مذمت کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس اہم مسئلے پر متضاد اور مبہم رائے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اور پاکستان کا موقف کاہلی پر مبنی غیر جانبدارانہ موقف کے سوا کچھ نہیں.
پاکستان کی فوج نے ملک کے قبائلی علاقے مومند ایجنسی میں ایک جھڑپ کے دوران 10 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل ذیشان حیدر کی زبانی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ جھڑپ کل شب مومند ایجنسی میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے شوکڑئی میں ہوئی. فوج کا کہنا ہے کہ 10 سے 15 شدت پسندوں نے افغانستان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر ان کا مقابلہ کیا گیا. فوج کے مطابق اس جھڑپ میں 10 شدت پسند مارے گئے جبکہ ان کے بقیہ ساتھی ان کی لاشیں چھوڑ کر واپس افغانستان کی جانب فرار ہو گئے. ISPR کے مطابق مارے جانے والے شدت پسندوں کی لاشیں فوج کی تحویل میں ہیں. شدت پسندوں کی شناخت یا ان کی تنظیمی وابستگی کے بارے میں بیان میں کچھ نہیں بتایا گیا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں 20 مزدوروں کی ہلاکت کے بارے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ اس واقعے کا مقدمہ کلدم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر اللہ نظر اور ترجمان گرہام بلوچ کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیائی باشندوں کے قتل کو 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی کہا ہے. انہوں نے یہ بات آرمینیا کے قتل عام کے 7 سالہ پروگرام کے تحت ویٹیکن میں ایک دعائیہ تقریب کے دوران کہی. ترکی کی وزارت خارجہ نے پوپ فرانسس کے اس بیان کے بعد انقرہ کے لیے ویٹیکن کے ایلچی کو طلب کر لیا ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ یہ ہلاکتیں جنگ عظیم اول کی وجہ سے شروع ہونے والے سول تنازع کا حصہ تھیں. ترکی کی جانب سے 2 سال قبل بھی پوپ کی جانب سے ان ہلاکتوں کو نسل کشی قرار دیے جانے پر احتجاج کیا گیا تھا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کیوبا کے رہنما راؤل کاسترو کے ساتھ وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں ہونے والی ملاقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملاقات امریکہ کے نہ صرف کیوبا بلکہ پورے لاطینی امریکی خطے کے ساتھ تعلقات میں اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے. مسٹر اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کیوبا حکومت کی تبدیلی میں دلچسپی نہیں ہے لیکن وہ کیوبا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے دباؤ جاری رکھیں گے. کیوبا کے صدر کاسٹرو کا کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کی بحث کے لیے تیار ہیں. نائجیریا کی ریاست بورنو کے علاقے چیبوک سے بوکو حرام کی شدت پسندوں کے ہاتھوں اسکول کی تقریباً 300 لڑکیوں کے اغوا کے واقعے کو 1 سال مکمل ہونے پر آج ملک بھر کے چرچوں میں خصوصی عبادات منعقد کی گئیں. واضح ہے کہ 200 سے زیادہ طالبات اب بھی لاپتہ ہیں. عراق کے شہر رمادی میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں جہاں پچھلے 2 روز سے ایک بار پھر دولت اسلامی کے شدت پسندوں نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ صوبہ امبار کے مرکز رمادی کے شمالی علاقوں پر شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے. دوسری جانب امریکہ کی قیادت میں اتحادی فوجوں نے دولت اسلامی کے شدت پسندوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر جارحانہ فضائی حملے کیے ہیں. مصر کے جزیرہ نما علاقے سینائی میں ہوئے ایک بم دھماکے میں 5 مصری فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. اس خطے میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی فورسز پر شدت پسندوں کے حملے ہوتے رہے ہیں. مالٹا میں لوگوں نے موسم بہار کے موقع پر پرندوں کے شکار کی سالانہ روایتی تقریب پر پابندی لگانے یا نہ لگانے کے لیے ایک ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے. فیصلہ کیا آیا جانی عبداللہ فاروقی سے.
اس سالانہ تقریب کو ختم کرانے کے لیے مہم چلانے والے گروپ کا کہنا ہے کہ انہیں ریفرنڈم میں ناکامی ہوئی ہے. گروپ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سنیچر کو ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج قریب قریب تھے، لیکن یہ واضح ہے کہ پرندوں کے شکار کی حمایت کرنے والوں کو فتح ہوئی ہے۔ اس پابندی کی وکالت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس شکار کے باعث افریقہ اور یورپ ہجرت کرنے والے پرندے مارے جاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ تولیدی مراحل میں ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکاری یورپی یونین کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انواع قسم کے محفوظ پرندوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، مگر شکاریوں کے مطابق یہ ایک سالانہ تقریب ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے جوہری پروگرام سے نالا امریکی کانگریس کے اراکین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاملے پر امریکہ کی بے جا حمایت کا معاملہ بہت زیادہ توڑ پکڑ گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کے غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی تنبیہ پاکستانی قوم کے عزت نفس کی حدق کے مترادف ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنا رہی ہیں مہبارہ صدر۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ یہ ستم ظریفی ہی نہیں بلکہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک وزیر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ڈاکٹر انور محمد پرکاش نے پاکستانی پارلیمان میں یمن کے تنازع پر غیر جانبدار رہنے کی متفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد جمعے کی شب ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں اس فیصلے کی مذمت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس اہم مسئلے پر متضاد اور مبہم رائے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور پاکستان کا موقف کاہلی پر مبنی غیر جانبدارانہ موقف کے سوا اور کچھ نہیں۔ ڈاکٹر انور کنکاش نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد اور انقرہ کے لیے خلیجی ممالک کے بجائے تہران زیادہ اہم ہے۔ اس بیان کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کے تمام مروجہ اصولوں کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر کا یہ بیان سفارتی آداب کے منافی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر کا بیان پاکستان اور اس کے عوام کی عزت نفس کی حتق کے برابر ہے، اور اسے کسی بھی حالت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہی کہ پاکستان کی پارلیمان نے جمعے کو متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں حکومت پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے اس معاملے میں اپنا سفارتی کردار ادا کرے۔
یہ تھی مہپارہ صدر۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے پاکستان کی قرارداد کے بیان پر پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے بیان کو پاکستانیوں کے عزت نفس کو کی حتق قرار دیا ہے۔ میں نے اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں دعوت دی یوسف نصر کو، جو کہ بالکنائزیشن اینڈ پولیٹیکل اکنامکس ان پاکستان کے مصنف ہیں۔ ان سے میرا سوال تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اس نئی کشیدگی سے متحدہ عرب امارات میں ملازمت کرنے والوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، متحدہ عرب امارات میں تقریباً کوئی 12 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور وہ یو اے کی پاپولیشن ہے، اس کا تقریباً وہ 20 یا 21% ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ادھر کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ اور یقیناً جس وقت تعلقات میں تھوڑا ہی جو کشیدگی آئی ہے، اس سے شاید کچھ خدشات پیدا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی آسان بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ متحدہ امارات جو ہے، یقیناً ان کے جو جونیئر منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ریئیکشن دیا ہے پہلے ٹویٹر پہ، تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ناراضگی کسی ریٹیلیشن قسم کے ایکشن میں بدل جائے گی۔ میرا نہیں خیال کے معاملات اس حد تک آگے جائیں گے۔
متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مزدوروں کے علاوہ پاکستان سے کالا دھن لے جانے والے بھی بہت ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں ایسے, تو سرمایہ کار بھی ہیں, ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟
جی اگر وہ یقیناً وہ اگر جو پراپرٹیز ہیں اور جو بزنسز ہیں وہ اس پہ جو لائسنس جاری کرتے ہیں یا ہر چیز یقیناً پوری یو ای میں جو ہے بہت زیادہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور تو وہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر وہ پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ملازمتیں ہوں, جو کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہوں پاکستانیوں کو نہ دیں, وہ بہت دوسرے ممالک کو پریفرنس دیں, یا پھر اور ایسے انتظامی طور پہ وہ مشکلات پیدا کریں, تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو خود بھی جو ہے وہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے کہ ایران کے ساتھ ویسی کشیدگی رہی ہے, ایران سے بھی کافی جو ہے بزنس ہوتا تھا, تو اگر وہ ایک کے بعد مختلف اس طریقے سے اگر وہ ملکوں سے تعلقات خراب کرتے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا.
اچھا تو اس وقت متحدہ عرب امارات کی معیشت خود ایک بحران میں ہے, تو کیا وہ خود اس کشیدگی کو برداشت کر سکے گا؟
دیکھیے اس وقت پورے جو مشرق وسطی ہے یقیناً ان کا دار و مدار جو ہے بہت زیادہ تیل کی آمدنی پہ ہے, تیل کی قیمتیں ویسے ہی بہت گر چکی ہیں 50% سے زیادہ, تو اس وقت معیشت میں وہ ایسا تو ایسا کوئی بھی اقدام جس سے تشویش پیدا ہو سرمایہ کاروں میں بالعموم اس کو مناسب نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ کہنا کہ وہ فوری طور پہ کوئی بڑا ریٹیلیشن کر سکتے ہیں یہ تو کہنا مشکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ یاد دلاؤں گا کہ جب پہلی گلف وار ہوئی تھی تو سعودی عرب نے یمن کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا تھا, اس لیے کہ یمن نے پہلی گلف وار میں کوئی پارٹی بننے سے یا سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا, تقریباً 7 یا 8 لاکھ یمنی جو تھے وہ سعودی عرب نے نکال دیے تھے, وہ خیر چلے بعد میں شاید واپس بھی آ گئے تھے کافی, لیکن بہرحال یہ کشیدگی پیدا ہوئی تھی یمن کے ساتھ. لیکن پاکستان اور یمن کا میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہوگا, پاکستان بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, تو ناراضگی ان کی فی الحال یقیناً سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی بڑی پوزیشن میں ہے کہ وہ یا اس مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی خاص طور پہ ریٹیلیٹ کر سکے. ہاں ایک بات ضرور ہے اس کا تعلق انویسٹمنٹ سے ہے, وہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آتا ہے وہاں سے, تو وہ انویسٹمنٹ جو ہیں مزید جو فیوچر میں یو اے ای سے یا سعودی عرب سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ بڑا امپیکٹ ہوگا, زیادہ فکر جو ہے وہ پاکستانی ورکرز کی ہے, اس لیے کہ یو اے ای سے تقریباً $3 بلین کی جو ہیں پاکستان میں جو ہیں ریمیٹنسز آتی ہیں, تو وہ متاثر ہو سکتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کالے دھن کا یا حوالے کے کاروبار کا, یہ جو 3 بلین کی ریمیٹنسز ہیں اور شاید اس سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً شاید 4 بلین تک جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ پہنچ جائیں, تو اس میں یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ متاثر ہوں. اگر بزنس متاثر ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ادھر کاروبار کر رہے ہیں یا اس کو ایک اپنا ٹریڈنگ کی طرح سمجھتے ہیں وہ وہاں بزنس نہ کریں یا اس کو کم کر دیں, تو ریمیٹنسز متاثر ہو سکتی ہیں.
یہ تھے ایک کتاب بالکنائزیشن اینڈ پولیٹیکل اکنامکس ان پاکستان کے مصنف یوسف نظر. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے 4th شیڈیول میں شامل افراد میں سے 600 سے زیادہ ان اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد روپوش ہو گئے ہیں کہ حکومت ان کی نگرانی کے لیے جدید آلات کا سہارا لینے والی ہے. 4th شیڈیول میں ایسے افراد کو شامل کیا جاتا ہے جو سماج دشمن سرگرمیوں اور فرقہ وارانہ تنازعات میں ملوث رہے ہوں اور انہیں باقاعدگی سے اپنی نقل و حرکت کی اطلاع مقامی تھانے کو دینا ہوتی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ رو پوش ہونے والے تمام افراد کا تعلق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ہے. وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق پنجاب حکومت نے ایسے افراد کی نگرانی مائکرو چپس کے ذریعے کرنے کے لیے ترکی سے ایک ٹیکنالوجی لی تھی اور انسداد دہشت گردی کے فورتھ شیڈول کے سیکشن E-11 میں شامل متعدد ایسے افراد کو کڑے بھی پہنائے گئے ہیں تاکہ ان کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبہ پنجاب میں ایسے افراد کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے جنہیں اس شیڈول میں رکھا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہنے والے ان افراد کو مائکرو چپس کے ذریعے ان کی نگرانی کے بارے میں معلوم ہوا تو ان میں سے 600 سے زائد افراد روپوش ہو گئے اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ان افراد کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں۔ اہلکار کے مطابق روپوش ہونے والے ایسے افراد کا سراغ لگانے کے لیے مقامی تھانوں، اسپیشل برانچ اور سی آئی ڈی کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان افراد کا سراغ لگانے اور حراست میں لینے کا حکم دیا گیا ہے، تاہم ان کے بارے میں متعلقہ تھانوں کو بھی یہ معلومات نہیں ہے کہ یہ افراد کہاں پر ہیں۔ ان افراد کی تلاش پر مامور ٹیموں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کے اہل خانہ کے علاوہ ان افراد سے بھی رابطہ کر کے معلومات حاصل کریں جنہوں نے ان افراد کی ضمانت دی تھی کہ وہ متعلقہ تھانے کو اپنی نقل و حرکت کے بارے میں بتانے کے پابند ہوں گے۔ ایسے افراد جنہیں انسداد دہشت گردی کے فورتھ شیڈول میں رکھا گیا ہے، ان کی زیادہ تعداد صوبہ پنجاب کے وسطی شہر جنگ اور فیصل آباد میں ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کے شہر بہاول پور اور بہاول نگر میں بھی ایسے افراد کی قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق مختلف مذہبی جماعتوں سے ہے۔ اہلکار کے مطابق شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت مائکرو چپس کے ذریعے ایسے افراد کی نگرانی کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جانا ہے اور اس منصوبے کا آغاز پنجاب سے کیا گیا ہے، تاہم پہلے مرحلے میں ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پر عمل درآمد میں مشکلات درپیش ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ان 600 سے زائد افراد کا سراغ لگانے اور انہیں حراست میں لینے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں انسداد دہشت گردی کے فورتھ شیڈول میں رکھا گیا تھا اور جن کے بارے میں متعلقہ تھانوں کو بھی معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس پر میں نے بات کی ہے سابق انسپکٹر جنرل شوکت جاوید سے۔ میرا ان سے سوال تھا کہ فورتھ شیڈول میں عموماً کن افراد کو رکھا جاتا ہے؟
یہ فورتھ شیڈیول جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا ایک شیڈیول ہے اور اس میں ان افراد کو رکھا جاتا ہے جن کے اوپر دہشت گردی کی معاونت کرنے یا دہشت گردی کو امداد فراہم کرنے کا اندیشہ ہو اور ان کا اوپر ان کی سرویلنس کی جانی ضروری، ان افراد کا نام جو ہے اس میں درج کیا جاتا ہے اور ان پر پھر لازمی ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی مرضی کے مطابق اپنی ایک شیورٹی جمع کراتے ہیں اور پھر اپنی موومنٹس کی اطلاع ہمیشہ پولیس کو دے کر جاتے ہیں جہاں بھی ان کے اطلاع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایک اور پابندی بھی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، کسی بینک سے لون نہیں لے سکتے اور آرمز لائسنس نہیں لے سکتے۔
اچھا، تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کریں گے، ان کے لیے اس پر عمل درآمد میں مشکلات ہیں، تو ان حالات میں دہشت گردی سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟
دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے تو یہ کوئی ایک ہی صرف اقدام تو نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور اس وقت جو فور فرنٹ پہ چیز ہے وہ تو ملٹری ایکشن ہے جو کہ ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں پہ سیف ہیونز ہیں ان کے، تو نیشنل ایکشن پلان تقریباً تمام چیزوں کو کا احاطہ کرتا ہے جس دن پر کام ہونا باقی ہے، لیکن میری ناقص رائے میں ابھی تک ان تمام چیزوں پہ جس طرح سے ایکشن ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ایکشن ہو نہیں رہا، جیسے کہ مدارس کا ریفارم ہے، جیسے کہ فاٹا میں ریفارم نافذ کرنے ہیں، جیسے کہ جو سیف ہیونز ہیں ان کے اس تک ان کی ایکسس کو ڈینائی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے لیے ایک ہولسٹک پلان کی ضرورت ہے اور وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ صرف ملٹری ایکشن اور پیرا ملٹری ایکشن کے ذریعے ہی اس پر کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک کامیابی تو ضرور ایک طرف سے ہو رہی ہے لیکن اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے باقی تمام چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کی طرف توجہ دینے کے لیے اشد ضرورت ہے۔
یہ تھے سابق انسپکٹر جنرل شوکت جاوید۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے پروگرام سے کچھ دیر پہلے بات کی تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا سے، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ فورتھ شیڈیول کے دہشت گردوں کے غائب ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟
جی، اس سے ایک تشویش کی بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ نظر رکھے جو مشکوک افراد ہیں اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو رپورٹ کریں، غائب ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی پراپر مانیٹرنگ نہیں کی گئی. تو یہ امکانات تو پہلے تھے کہ جتنے بھی پنجابی طالبان کے جو گروہ ہیں بنیادی طور کے اوپر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ گروپ تشکیل دیے جو پہلے یا فور شیڈول میں تھے یا کال عدم تنظیموں سے مختلف تھے. تو یہ خاصی تشویش کا باعث تو ہے.
کیا ان کی مانیٹرنگ نہ ہونے سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے؟
یقیناً جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجابی طالبان یا اس طرح کے جو فرقہ وارانہ جو دہشت گرد گروپ تھے ان کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے, تو وہی لوگ تھے جو ہیومن ریسورس ایسے ہی تنظیموں سے اور ایسے ہی مشکوک لوگوں کی طرف سے یقین میسر آیا ہوگا.
ظاہر ہے کہ معلومات کے نظام پر نظر ثانی کے عمل کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے, تو اس نظر ثانی کے عمل سے کیا فرق پڑے گا؟
بالکل, ایک یہ ریویژن کا پروسیس چل رہا تھا کہ دیکھا جائے فور شیڈول میں کی صورتحال کیا ہے اور کچھ نئے لوگوں کو شامل کیا جائے, کیونکہ یہ 2003-04 کے اندر یہ آخری مرتبہ یہ ایکسرسائز کی گئی تھی. تو یہ بڑی اہم ایکسرسائز تھی, اس میں تو ہم تو یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ شاید بہت سارے نئے لوگ شامل کیے جائیں گے, لیکن یہ اب پتا چلا کہ جو پہلے لوگ اس میں تھے اس میں سے بھی سینکڑوں لوگ اس میں سے بھی غائب ہیں. تو ریویژن کے اس عمل کو نہ صرف مکمل ہونا چاہیے بلکہ جو مانیٹرنگ کے جو میکنزم ہے اس میں جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریموو کرنا چاہیے.
اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ ان غائب ہونے والوں میں سے کچھ لوگ دوسرے ملکوں کی شدت پسند تہذیبوں مثلا دولت اسلامیہ یا داعش وغیرہ میں چلے گئے ہوں؟
نہیں, اس قسم کا تو ہمارے سامنے نہیں ہے. ہاں, ان کے بیرون ملک سفر کے بارے میں کیا امکان ہو سکتا ہے, اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا.
یہ تھے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے. ہلاک ہونے والے مزدوروں کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. اس واقعے کا مقدمہ علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر الہ نظر بلوچ اور کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان کے خلاف درج کر دیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
کیچ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ریجنل پولیس آفیسر مکران کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے. یہ ٹیم جہاں 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں تحقیقات کرے گی, وہاں لیویز فورس کے ان 8 اہلکاروں سے بھی تفتیش کرے گی جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جس وقت تربت شہر کے قریب گوگدان کے علاقے میں ان مزدوروں پر حملہ کیا گیا تھا تو گرفتار ہونے والے لیویز اہلکار ان کی حفاظت پر مامور تھے. غفلت برتنے کے الزام میں گرفتاری کے بعد لیویز فورس کے اہلکاروں کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. سرکاری حکام نے اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعہ سیکورٹی کی ناکامی کی وجہ سے پیش آیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان جان محمد بلیدی کا کہنا ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس تھی وہ سیکورٹی فورسز کی, وہاں جو تعینات تھے جن کی جو ہے کمزوری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غفلت ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی.
جس علاقے میں مزدوروں پر حملے کا واقعہ پیش آیا وہ انتظامی لحاظ سے پولیس کے کنٹرول میں تھا, لیکن پولیس کی بجائے لیویز فورس کے اہلکاروں کو وہاں تعینات کیا گیا تھا. بعض ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیچ کی جانب سے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کو جو رپورٹ بھیجی گئی ہے اس کے مطابق پولیس اہلکاروں کی کمی کے باعث لیویز فورس کے اہلکار مزدوروں کی حفاظت پر تعینات تھے. دریاسنا اس واقعے کا مقدمہ تربت پولیس اسٹیشن میں قتل اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے. یہ مقدمہ علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر لا نظر بلوچ اور کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارام بلوچ کے خلاف درج کیا گیا ہے. سرکاری حکام کے مطابق ڈاکٹر لا نظر بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سنیچر کو تربت میں ہلاک ہونے والے کچھ مزدوروں کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر سے تھا, جن کی لاشیں کل مٹھی لائی گئیں. اس خبر کی تفصیل بتا رہے ہیں حیدرآباد سے علی حسن.
پورے گاؤں میں یہ لوگ اس وقت رو رہے ہیں جب 5 جنازے اٹھے ہیں. 5 جنازے جس میں 2 بھائی ہیں جو اپنے ماں باپ کے اکیلے تھے, اس کے بعد ایک بیٹا اور تھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا. ہلاک کیے جانے والے محنت کشوں میں ایک عبد المجید بھی تھے جن کے ہاں 15 روز قبل ہی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے۔ اور یہ سارے لوگ ایک ہی سوال کر رہے تھے رات سے اور میتیں اٹھنے تک کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا، بلوچوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے، ہمارے لوگوں کو کیوں مارا گیا ہے۔
وہاں کوئی بھی دشمن نہیں، نہ کوئی سیاسی، کوئی نہ کوئی قومی جھگڑا تھا، نہ کوئی بات نہیں تھی۔ دہشت گردوں نے ان کو قتل کر دی، بلوچوں نے اچھا نہیں کیا، کیا کیا سندھی کو ایک ایک کر کر قتل کر رہے ہیں، بلوچوں کو نہیں مار رہے ہیں۔
یہاں سے لوگ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اس گاؤں کے تو بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اب واپس جاؤ گے؟
نہیں، ہم آپ یہاں کبھی نہیں جاؤں گا، ایسے مسئلہ ہے کہ پھر کیا کریں گے، مزدوری کے کھانے کا فائدہ، زندگی جائے گا، پھر ان کے مزدوری کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔
کتنے لوگ ہوں گے
ادھر؟ ہمارے لوگ ہیں 50-60 ہوئیں گے ادھر سربت میں۔
وہ سب لوگ واپس آ رہے ہیں پیسے چھوڑ کر؟
ہاں، وہ سب سارے آ رہے ہیں پیچھے۔
پیسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
جنہیں خوف ہے ہریا سے نا، یہ جڑو بغیر گناہ جو مارنا نا، ان جو خوف جو کرے ہنجر پہ خوف میں بھجو پہ آجائیں، پگاروں چھڑوں تو تھی سکے ہاں سنگ یا سی ماری بنوں۔
صرف اسی گاؤں کے دو بھائی نہیں تھے بلکہ تلہار میں بھی دو سگے بھائی گئے اور وہ بھی موت کا شکار ہو گئے، ان کی بھی میتیں ان کے گاؤں میں کل ہی شام کو رات کو پہنچی تھیں۔ تھر میں ایک طویل عرصے سے قحط سالی ہے، گزشتہ 3 سال سے تو صورتحال بہت خراب ہے، جس میں سینکڑوں بچے ہلاک ہو گئے ہیں، سینکڑوں مویشی، ان کے مال مویشی مر گئے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ 12,000 روپے مہینے کی مزدوری، وہ بھی بلوچستان کے دور افتادہ علاقے تربت میں، چونکہ اس علاقے کا پورا انحصار جو ہے کاشتکاری کا وہ بارش پر ہے، اور جب بارش نہ ہو تو لوگ روزگار کی تلاش میں سندھ کے شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، بلوچستان میں چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اگر بیرون ملک موقع ملے تو چلے جاتے ہیں۔ علی حسن، مٹھی، تھر پارکر۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سوانہ۔ پاکستانی فاسٹ بولر سہیل خان کمر کی تکلیف کی وجہ سے بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ جنید خان کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے کل ڈھاکہ روانہ ہو رہی ہے، جہاں دونوں ملکوں کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 3 ون ڈے، 1 ٹی20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ ادھر انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے آنٹیگا میں شروع ہو رہا ہے۔ انگلش بالر جیمز اینڈرسن کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ٹرینٹ بریج میں ہونے والے ٹیسٹ میں ان پر بھارتی کھلاڑی رویندر جڈیجا کو دھکا دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا، اور آئی سی سی کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا اطلاق ان پر منفی اثرات چھوڑ گیا، اس لیے وہ خود کو پہلے جیسی فارم میں محسوس نہیں کرتے۔ کل ہونے والا میچ ان کے کیریئر کا 100واں کرکٹ ٹیسٹ ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں چائنیز گراں پری عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن نے جیت لی ہے، یوں پوائنٹس ٹیبل پر 68 پوائنٹس کے ساتھ ہیملٹن سر فہرست ہیں۔ گراں پری جیتنے کے بعد ہیملٹن نے کہا، ہم فراری سے پوائنٹس کی دوری پر خوش ہیں، ہم نے انہیں ہرا دیا، انہوں نے ہمیں ملائیشیا میں ہرایا تھا، جیتنا ہمارے لیے اہم تھا، سب کی طرف سے حمایت کا شکریہ۔ جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں جاری ٹینس کے فیملی سرکل کپ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل جرمنی کی اینجلیک کربر اور امریکہ کی میڈیسن کیس کے درمیان ہے۔ فیفا کے سیکرٹری جنرل جیروم واک نے انڈونیشیا میں کھیلوں کے وزیر کو خبردار کیا ہے کہ وہ انڈونیشین فٹ بال ڈومیسٹک لیگ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ تنبیہ اس وقت کی گئی جب 2 انڈونیشین فٹ بال کلبز کو سپر لیگ میں شمولیت سے روک دیا گیا تھا، جبکہ کھیلوں کی وزارت کا اپنے دفاع میں کہنا ہے کہ وہ فیفا کے کلبز سے متعلق قوانین پر منوان بغیر خفیہ مقاصد کے عمل درآمد کرا رہی تھی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سواناز سے۔ سیروین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمالہ خان سے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کے غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی تنبیہ پاکستانی قوم کی عزت نفس کی حد تک کے مترادف ہے۔ پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک جھڑپ کے دوران 10 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیائی باشندوں کے قتل کو 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی کہا ہے۔ رد عمل میں ترکی ترکی کے وزارت خارجہ نے انقرہ کے لیے ویٹیکن کے ایلچی کو طلب کر لیا ہے۔ مصر کے جزیرہ نما علاقے سینائی میں ہوئے ایک بم دھماکے میں 5 مصری فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور مالٹا میں لوگوں نے موسم بہار کے موقع پر پرندوں کے شکار کی سالانہ روایتی تقریب پر پابندی لگانے سے متعلق ریفرنڈم کے خلاف ووٹ دیا ہے۔
حالت حاضرہ کے پروگرام سائبین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیائی باشندوں کا قتل 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی ہے۔ قتل کے لیے نسل کشی کے اصطلاح کے استعمال پر ترکی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی ہیں معصومہ ملک۔
سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کے ہاتھوں آرمینیائی باشندوں کا قتل ایک بار پھر پوپ کی زبان پر آیا تو ترک حکومت نے نسل کشی جیسے الفاظ کے استعمال پر اپنا اعتراض دہرایا۔ 2 سال قبل بھی پوپ نے جب آرمینیا کے قتل کو کچھ اسی طرح سے بیان کیا تھا تو ترکی نے اس کی سختی سے تردید کی تھی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد وہ نہیں جو بتائی جاتی ہے اور نہ ہی یہ نسل کشی تھی، بلکہ یہ ہلاکتیں تو جنگ سے اکسائے گئے شہری تصادم کا نتیجہ تھی۔ دوسری جانب آرمینیا دعویٰ کرتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے منظم طریقے سے ان کے تقریباً 15 لاکھ افراد کا قتل عام کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے نسل کشی سے متعلق اپنے ان خیالات کا اظہار ویٹیکن کے اس مذہبی اجتماع میں کیا جو آرمینیائی باشندوں کے قتل کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ آرمینیائی باشندوں کا قتل 3 بڑے قتل عام میں سے ایک ہے جو ہولوکاسٹ اور سٹالینزم سے قبل ہوا تھا۔
انسانیت 3 بڑے المیوں سے گزر رہی ہے۔ پہلا وہ جسے عموماً 20ویں صدی کی سب سے بڑی نسل کشی سمجھا جاتا ہے، اور اس نے آرمینیا کے لوگوں کو نشانہ بنایا جو پہلی عیسائی قوم تھی۔ ان میں کیتھولک، آرتھوڈاکس، اسیرینز، یونانی، پادری، بشپس، مرد و زن، ضعیف افراد اور حتیٰ کہ بچے اور بیمار افراد بھی قتل کیے گئے۔
خبر رساں ادارے اے پی نے پہلے ہی کہا تھا کہ پوپ کا یہ بیان سیاسی طور پر دھماکہ خیز ہے اور اس سے ترکی ضرور ناراض ہوگا، لہذا اس پر ترکی کی وزارت داخلہ نے احتجاجاً انقرہ میں موجود ویٹیکن کے ایلچی کو بلا بھیجا۔ تاہم پوپ اپنے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان معصوم آرمینیائی باشندوں کی یاد کی تعظیم کریں جنہیں عثمانی ترکوں نے بے وجہ قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی شر کو چھپانا یا اس کی تردید کرنا ایسا ہی ہے جیسے زخم کو بغیر مرہم پٹی کے رشتے رہنے دینا۔
آج بھی ہم عمومی اور اجتماعی اختلافات کی بنا پر ہونے والی ایک قسم کی نسل کشی کے گواہ ہیں، ایک مجرمانہ خاموشی جو مجھے چلا کر کہتی ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے، شاید اسی لیے کہ میں اپنے بھائیوں کا سرپرست ہوں۔
خیال رہے کہ آرمینیا کے قتل کو بعض یورپی ممالک نسل کشی کہتے ہیں، لیکن امریکہ اور اٹلی اس اصطلاح کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ پوپ فرانسس کا ارجنٹائن میں قیام کے دوران سے آرمینیائی برادری سے قریبی تعلق رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی اس قتل کو 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی کا نام دے چکے ہیں۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں معصومہ ملک۔ اور اب فیفی ہارون کا نادیہ جمیل سے انٹرویو۔ نادیہ جمیل پاکستان کی ایک اداکارہ ہیں اور اب ایک ٹاک شو بھی کرتی ہیں۔ فیفی ہارون نے آج کے پروگرام میں ان سے اداکاری اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔
سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا شو کیسا چل رہا ہے چینل 24 پر، یہ جو ویکینڈ شو ہے آپ کا؟
شو ایک بچے کی طرح ہی ہے، تو ابھی وہ بہت فارمیٹیو سٹیجز پہ ہے اور بہت دور جانا ہے، انشاءاللہ بننا ہے، پکا ہونا ہے شو نے۔ جو کام کی نوعیت ہے وہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے، کیونکہ جس طرح کے لوگوں سے میں ملتی ہوں شو کے لیے وہ 100 سیر خون بڑھا دیتے ہیں میرا، اور جس طرح کے کاموں کے بارے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں اور سولوشنز اور حل ڈھونڈنے کے رستے ڈھونڈتے ہیں، تو وہ میرے لیے بہت اہم چیز ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں آبجیکٹیو اپینین نہیں دے سکتی، کیونکہ اپنا بچہ سب کو پیارا ہی لگتا ہے۔
تو مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کے سولوشنز اور حل ڈھونڈتی ہیں؟
دیکھیے، شو کے 2 پہلو ہیں۔ جو سیٹرڈے کا شو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو ہم نے پختہ کیسے کرنا ہے، مضبوط کیسے بنانا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ میں کوئی سوشل ایشوز نہیں کہتی، میں ان کو سروائیول ایشوز کہتی ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سروائیول کے لیے اور ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں, چاہے وہ صاف پانی ہو, چاہے وہ بچوں پہ تشدد ختم کرنا ہو, چاہے وہ خواتین پہ تشدد ختم کرنا ہو, چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ ایجنسیز کا رول ہو جیسے کہ فوج ہے یا پولیس ہے.
تو مطلب سیاسی نوعیت کے سولوشنز بھی آپ ڈھونڈتی ہیں؟
مجھے ہر چیز میں سیاست نظر آتی ہے, ہر چیز میں, قدرت میں بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے.
اچھا.
جو ایک ڈائلیکٹک ہوتا ہے, ایک دو مختلف چیزیں ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اس سیاست کی بات کر رہی ہیں تو اس شوق کی نوعیت سیاسی ہے, لیکن اگر آپ اس سیاست کی بات کر رہی ہیں جس میں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں انوالوڈ, جس میں, اس سے میں دور رہتی ہوں. پارلیمنٹیرین سے کام نکالنا اور ان کے کام کو آسان کرنا, اس میں میں انٹرسٹڈ ہوں.
تو ایک کنیکشن تو ہے.
بالکل بالکل بالکل, جہاں پہ صحت کے لیے یا معاشرے کے تحفظ کے لیے جو پارلیمنٹیرینز کر سکتے ہیں, اور اگر میں رابطے قائم کر سکوں. لیکن میرا کام پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, نہ پاکستان کی سیاست کو درست کرنا ہے. میرا کام فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ معاشرے میں جو ہم سروائیول ایشوز دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھے.
ہماری پارلیمنٹ کو صحیح کرنا, درست کرنا تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے میرا خیال. آپ ہر چیز کی بات کر رہے ہیں, آپ عورتوں پہ تشدد پہ بات کر رہے ہیں, ہاں زندگی, تو یہ اتنی ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فوکس جو ہے ذرا مشکل نہیں ہو جاتا؟
معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگ ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کام میں فوکسڈ رہیں. میرا کام ہے کہ میں دیکھوں جو مختلف کام ہو رہے ہیں معاشرے میں, ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے. اس کے لیے میں صرف ایک آئینہ ہوں, اور اس آئینہ کا فوکس کلیئر ہونا چاہیے پروگرام میں. لیکن اس آئینے کا رخ کہیں بھی مڑ سکتا ہے. مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں صرف. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاک. اس سچویشن کا حل کیا ہے, اس کے 6 ہفتے بعد ہم ایک فالو اپ شو کریں گے اسی موضوع کے اوپر. اتوار کا جو شو ہے وہ میرا وہ شو ہے جس میں گانا بجانا, ڈھول دھماکہ, کھانا پینا, جو میرا عشق ہے زندگی میں. ایک بچے ہیں, ایک لاہور ہے اور ایک کھانا پینا ہے.
بچے, لاہور اور کھانا پینا, آپ کا شوہر کہاں گیا اس میں؟
یہ شوہر سے ابھی تک عشق نہیں ہو پایا.
اچھا,
پیار بہت ہے.
ہاں, لیکن عشق اور پیار میں فرق بھی بتا دیں مجھے.
عشق جو ہوتا ہے نا وہ سیلف لیس ہوتا ہے. اس میں بندہ اپنے آپ کو اور میں کو بھول جاتا ہے. علی از مائی بیسٹ فرینڈ, اور میری محبت ہے, میرا پیار ہے. اس کو دیکھ کے میرے گوڑے کانپنے لگ جاتے ہیں باقاعدہ. بالکل ٹوٹل عشق, لیکن بہت بڑی وہ. میں اپنے آپ کو, آئی کانٹ, آئی ایم آلویز سیلفش ود ہم. میں اپنی ضرورتوں کو بھولتی نہیں ہوں اس کے ساتھ.
تو یو آر دا بیلاوڈ.
آئی ایم دا بیلاوڈ.
تو چلیں, مطلب ان دا گریٹ صوفی ٹریڈیشن.
یا آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ. یو آر رائٹ. ہاؤ نائس.
آپ کا جو پہلا قدم تھا ٹیلی ویژن پہ وہ ایکٹنگ میں ہی تھا, تو آپ کی ایکٹنگ میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیا آپ نے یا سائڈ پہ کر دیا؟
میرے آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نا, میں ایک ایکٹر ہوں, دیٹس آل آئی ہیو لرنڈ. میں نے اور کچھ سیکھا نہیں ہے. تو ایکٹر ہوں میں, تڑپ ہے میری ایکٹنگ, خاص طور پہ تھیٹر اسٹیج. لیکن بہت عرصے سے اچھی اسکرپٹس میری طرف نہیں آ رہی تھیں. وہی ایک رونا پٹنا, یو نو, خواتین کا.
آج کل ہر ڈرامے میں ہمیں جو کہانیاں بتاتے ہیں اس میں بس عورتوں کو روتا ہی دکھایا جاتا ہے.
ایک ڈرامے میں اگر عورت روتے ہوئے بک گئی, ٹھیک ہے نا, اگر یہ چیز بک گئی تو پھر آپ اگلے 100 ڈراموں میں کوشش ہوگی اس کو بیچو, اسی چیز کو بیچو. مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ بہادری نہیں ہے. کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ اتنی محنت نہیں کرتا, اور اس سے زیادہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے بالکل قابل نہیں ہے کہ وہ ایک نئے کانسیپٹ کو بیچ سکے. الیکٹرانک میڈیا کی مارکیٹنگ کی کمی ہے اور کمزوری ہے کہ ہم نئے خیالوں کو مارکیٹ نہیں کر سکتے.
یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کا جو امیج ہے وہ اتنا کمرشل نہیں ہے. آپ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ ایک سیریس ایکٹر ہیں. آپ کے رول میں نے بھی دیکھے ہیں, دے آر ناٹ فلفی رولز.
آئی ڈونٹ مائنڈ ڈوئنگ فلفی رولز. میں برا کام نہیں کروں گی. جب میں ایک پروجیکٹ دیکھتی ہوں, میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس عورت کو بہت طاقتور اور معاشرے میں تبدیل کر دینے والا رول ہونا چاہیے. نہیں, میں دیکھتی ہوں کہ اس کہانی میں دم ہے, میرے ساتھ ایکٹرز کون ہیں, ڈائریکٹر کون ہے. میں نے کیونکہ اپنے آپ کو دے دینا ہے اس رول میں. اٹس لائک آپ ایک دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ چھلانگ مار رہے ہیں, اور آپ کو بس اس بات کا اعتبار ہے کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا. ایکٹنگ یہ چیز, یہ کام ہوتا ہے. میرا ایک تعلق ہے الفاظوں کے ساتھ. جب ایک لفظ, کچھ حروف ہوتے ہیں, وہ اکٹھے ہو کے جملہ بناتے ہیں, اس سے ایک کردار بنتا ہے. وہ جو طاقت ہوتی ہے نا ان لفظوں میں, جب وہ میں اس کو جذب کرتی ہوں, اور وہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے, محسوس کیا ہے زندگی میں, سیکھا ہے, اس کے ذریعے پھر میں اس کردار کو بناتی ہوں. بہت ایکسائٹنگ پروسیس ہوتا ہے, لیکن شروع ہوتا ہے لفظوں سے. تو جب وہ لفظ ہی جکڑ نہیں رہے مجھے, پکڑ نہیں رہے مجھے, وہ کہانی نہیں پکڑ رہی مجھے, तो फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती। एंड इट मुझे रोमांस कॉमेडी किसी चीज से गिरा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं टीआरपीस के लिए काम नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी अच्छे काम के लिए बस।
आप ये जो कह रही हैं लफ्जों की जो ग्रिप है, आपने कभी सोचा है लिखने का?
बहुत कोशिश की है, बहुत बुरा लिखती हूँ, बहुत ही बुरा, और बहुत मीडियोकर कुक हूँ। बहुत दुख है मुझे इस बात का, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत तकलीफ होती है मुझे अपनी लिखाई पढ़ के अपना खाना खुद खाते हुए, क्योंकि मैंने इस मयार का खाना खाया हुआ है और अदब मैंने इस कमाल के मयार का पढ़ा हुआ है कि वो फिर बात नहीं बनती। मैं खाने के बारे में लिख सकती हूँ।
So that may be your next project.
बिल्कुल, definitely. One day I will travel and write about food, inshallah.
हाँ, ये मेरा ख्याल, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी।
चले।
हाँ, आपने सानिया सईद की बात की और इनके साथ आप पहले बता रही थी कि आपका एक प्रोजेक्ट था लॉरेलाय।
बिल्कुल, वैसे अदाकार हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सीखते हैं एक दूसरे से। तो मेरे पास जब ये प्रोजेक्ट आया लॉरेलाय का, JPP की सारा बिलाल है, वो काम करती हैं डेथ पेनल्टी के ऊपर, क्योंकि एक उनका कहना नहीं है, वाकई में एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो मुजरिम फांसी का इंतजार कर रहे हैं इंतहाई गरीब हैं। तो भुट्टो साहब के बाद शायद ही किसी इलीट के इंसान को फांसी लगी हो, वो इन लोगों के हकूक के लिए लड़ती हैं। बाक्सर हमें पता लगता है कि जिन लोगों के हकूक के लिए वो लड़ रही हैं वो 14-16 साल के थे जब उनको फांसी की सजा मिली थी। तो ये गैर कानूनी बात है, एक जुवेनाइल को आप सजाए मौत नहीं दे सकते। FIR गलत बनते हैं और साबित भी होते हैं। जब
आप एक याद करें कि वो भी केस था जिसमें बच्चे के ऊपर FIR था,
वो बिल्कुल 6 महीने का बच्चा,
6 महीने का बच्चा था।
तो सारा बिलाल मेरे पास एक कहानी लेके आए, एक वन वुमन स्टोरी है और बहुत लंबी थी, तवील कहानी, और मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, ये मैं कैसे करूंगी। मैं पहले तो सानिया के पास गई कि तुम मुझे इसमें डायरेक्ट कर लो। फिर मैंने सोचा कि सानिया सईद जैसी अदाकारा को मैं जाया क्यों करूं। तो मैंने सानिया से कहा मैं आपको डायरेक्ट करती हूं, आप मुझे डायरेक्ट करें, बल्कि why don't you do it in Urdu। तो सानिया ने उस स्क्रिप्ट को, जो कि कम से कम एक घंटे का स्क्रिप्ट है, खुद उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया। उन्होंने उर्दू में किया, मैंने अंग्रेजी में किया।
ये चॉइस आपकी क्या थी कि टू रीच अ लार्जर ऑडियंस?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने ये फैसला किया कि ये कहानी अहम इतनी है कि ये आम पब्लिक तक भी पहुंचनी चाहिए, जो अंग्रेजी नहीं बोलती है पब्लिक उस तक भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए। सच्ची कहानी एक है, आज भी ये खातून अमरीका में है, उनका नाम लॉरेलाय है, और इनका 6 साल का बच्चा गायब हो गया था और पता चला कि उसको एक पीडोफाइल ने, एक मच्छी पकड़ने वाली तार होती है ना, उसके साथ उसका गला घोटा था। तो 10 साल बाद इसकी सजा मौत के सेंटेंस को कैरी आउट होने से पहले इस औरत को वापस कोर्ट बुलाया गया। उन्होंने उस वक्त फैसला किया कि जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है मैं उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी तो करूं। उसको पता लगा लॉरेलाय को कि ये आदमी जिसने मेरे बच्चे को कत्ल किया है, ये खुद जब वो बच्चा था वो खुद जिंसी तशद्दुद का बहुत बुरा शिकार था। इसने फैसला किया कि इस लड़के को मैंने फांसी के फंदे पर नहीं लटकने देना। तो ये स्टेट के खिलाफ फिर इस लड़के के लिए खड़ी हुई। लॉरेलाय अपना केस जीती।
मैंने सोचा है कि कहीं और ले जाएं या टेलीविजन पे हो?
हमें काफी इन्विटेशंस मिले सानिया को और मुझको, दुबई के लिए, इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए, लेकिन पता है इस परफॉर्मेंस के बाद इतना निचोड़ निकल गया मेरा, क्योंकि हमने इस औरत को इतना अपने अंदर ले लिया था। तो वी नीडेड अ लॉट ऑफ स्पेस फ्रॉम लॉरेलाय। हम जरूर करना चाहें लेकिन बहुत मुश्किल रोल है ये।
आप आई थी लंदन, आपने यहाँ प्ले किया था द टेमिंग ऑफ द श्रू ग्लोब थिएटर में।
मेरी खुशकिस्मती है कि 2 बार मैंने ग्लोब पे परफॉर्म किया है अब, क्योंकि मैं 2013 में फिर दोबारा गई थी।
और मैं सामईन को ये भी बताते चलूं कि ग्लोब थिएटर जो है लंदन में, वो एक शेक्सपियरियन ट्रेडिशन, उस वक्त का जिस किस्म का थिएटर था,
बिल्कुल 4-5 साल पुराना,
बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने फिर से बनाया है। कैसा लगा आपको जब आप स्टेज पे थे वहाँ?
एनी स्टेज इन द वर्ल्ड ना, छोटा सा मुझे थड़ा भी दे दोगी ना, आई विल फील लाइक अ लायन। ग्लोब की ऑडियंस जो है ना, वैसी ऑडियंस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कमाल अंत ऑडियंस है वो, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है। पाकिस्तानी आपको माफ नहीं करता, बुरे परफॉर्मेंस को माफ नहीं करता। लाहौर की भी जो ऑडियंस है ना, वो आती है प्यार देने के लिए। उसको अच्छी चीज नहीं देंगे तो वो आप पे अंडे मारेगी।
एक तो एक्टिंग के बारे में आपने बात की, और आपके बाकी दो इश्कों के बारे में मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जो एक जो आपने कहा लाहौर, और आपने कहा खाना। लाहौर से इश्क और खाने से इश्क आपका कितना है, क्या है?
पता है फीफी, जब मैं लाहौर से बाहर होती हूँ ना, जब मैं पाकिस्तान से बाहर होती हूँ, मेरा कम्फर्ट जोन लाहौर है। जब जहाज लैंड कर रहा होता है ना वापस लाहौर में, तो मुझे लगता है जब मैं घर आ गई, लाहौर तारी हुआ मेरे ऊपर। जब मैं पढ़ रही थी बाहर, या जब मैं बाहर काम कर रही थी, میرا تمام کام پاکستان کے بارے میں تھا. میں اپنا کو ڈیفائن کرتی تھی لاہور کے ذریعے. جب میں یہاں ہوتی ہوں نا تب مجھے باقی دنیا نظر آتی ہے. جب میں لاہور سے باہر ہوتی ہوں مجھے صرف پاکستان نظر آ رہا ہوتا ہے. چھ سال میں امریکہ میں تھی, بالکل ماؤ بلی تھی.
کیونکہ آپ لاہور میں نہیں تھی.
لاہور میں نہیں تھی. فورنر ہونے کا احساس مجھے بہت.
اسی لیے ٹویٹر پہ آپ کا نام جو ہے وہ انجے لاہوری ہے.
انجے لاہوری ہے, لاہور میری پہچان ہے.
تو پاکستان تو لاہور ہی ہوا نا ایک طرح سے.
میرا پاکستان ہونا نہیں چاہیے لاہور, ہونا تو پاکستان ہی چاہیے. اور میری ایک بہت میرا ایک خواب ہے کہ میں پاکستان کی سیر خوب رج کے کروں, رج کے. کیونکہ میں نے پنجاب کی تو بہت رج کے سیر کی ہوئی ہے اور مجھے پنجاب سے بہت پیار ہے, اس کی روایتوں سے, اس کی زبان سے, اس کے کھیتوں سے, اس کے کھانے سے. لیکن اب میں باقی پاکستان کی بھی سیر کرنا چاہتی ہوں, وہ اپنائیت ڈھونڈنا چاہتی ہوں اپنے ملک میں جو یو نو, اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ. آئی ریلی وانٹ ٹو ٹریول لرن مور اباؤٹ دی ریسٹ آف پاکستان.
آپ سن رہے تھے فیفی ہارون کا اداکارہ نادیہ جمیل سے انٹرویو. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ کے ہفتے وار کالم بات سے بات کا. سنیے وسعت اللہ خان سے.
بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے پسماندگی, حسرت و یاس اور بے بسی کی تصویر تھا. نو آبادیاتی دور میں انگریزوں نے اس علاقے کے وسائل مقامی سرداروں کی مدد سے بری طرح لوٹے. چنانچہ تحریک پاکستان چلی تو بلوچستان کا ہر زن و مرد مسلم لیگی جھنڈے تلے آ گیا اور خانہ قلات نے جناح صاحب سے دست بستہ عرض گزاری کہ ہمیں بھی پاکستان میں شمولیت کا اعزاز بخشا جائے. وہ دن اور آج کا دن, ہر بلوچ سب پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہے. ناشکر بنگال کے برعکس بلوچستان نے اپنی پوری زمین, ماں مادنی و بحری وسائل وفاقی حکومت کو یہ کہہ کے بخش دیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. خدا نہ خواستہ مملکت خداداد کو کچھ ہو گیا تو ہمارے وسائل اور قدرتی دولت ہمارے بھی کس کام کی. چنانچہ لیاقت علی خان سے نواز شریف اور ایوب خان سے پرویز مشرف تک سب نے بلوچستان کو سر کا تاج سمجھا. پچھلے 68 برس کے دوران مواصلاتی جال نے ہر بلوچ گاؤں کی قسمت پلٹ دی. چٹیل پہاڑ پہ بھی کسی بلوچ کا گھر تھا تو اخراجات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں تک گیس, پانی, بجلی, سڑک پہنچائی گئی. ہر ضلع میں بی اے تک تعلیم مفت اور لازمی قرار پائی. یہ واحد صوبہ ہے جہاں اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے. پرائمری تعلیم قیام پاکستان کے بعد ہی سے بلوچی اور پشتو میں دی جاتی ہے, جبکہ کالج کے 50% طلباء کو 5-12 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے. یوں بلوچستان میں خواندگی کا تناسب راتوں رات 15 سے بڑھ کے 97.21% تک پہنچ گیا, جو باقی پاکستان کے لیے تقریباً 42% زیادہ ہے. پاکستان کے دیگر صوبوں میں تو بے روزگاری کا تناسب 15-20% بتایا جاتا ہے, مگر بلوچستان میں محض 2.5% نوجوان بے روزگار ہیں اور ان میں سے بھی 2.25% وہ ہیں جو نوکری کرنا ہی نہیں چاہتے. پاکستانیوں کی اوسط سالانہ آمدنی $4,500 فی کس ہے, لیکن بلوچستان میں فی کس آمدنی $25,000 ہے, کیونکہ وفاقی حکومت بلوچستان کو مادنی دولت کی رائلٹی کی مد میں 2.5-3 ارب ڈالر ہر وفاقی بجٹ سے پہلے پہلے باقاعدگی سے ادا کر دیتی ہے. صوبے میں مثالی امن و امان کا سہرا پاک فوج, ایف سی اور آئی ایس آئی کے سر جاتا ہے. تینوں اداروں میں نوکری کا حصول ہر پڑھے لکھے بلوچ کا خواب ہے. بلوچ کو بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی فوج، ایف سی یا آئی ایس آئی کو برا بھلا کہے تو ایک بلوچ کی غیرت کبھی برداشت نہیں کر پاتی، اور ایسے ناہنجار کا فوراً سماجی بائیکاٹ کر کے علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ بی ایل ایف سمیت بہت سی بلوچ فلاحی تنظیمیں اور محب وطن حساس ادارے اپنی اپنی سطح پہ اقدامات کرتے ہوئے ایک دوسرے کا مسلسل ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح کبھی کبھار فرقہ وارانہ کشیدگی سر اٹھاتی ہے، مگر یہاں کبھی شیعہ سنی یا ذکری نمازی جھگڑا پرتشدد شکل اختیار کرنے لگے تو لشکر جھنگوی اور شیعہ مجلس وحدت المسلمین جیسی سماجی تنظیموں کے رضاکار کشیدہ علاقوں میں مشترکہ گشت کرتے ہیں۔ یوں شرپسند بیرونی عناصر کے عزائم ہر بار خاک میں مل جاتے ہیں۔ 10 سال پہلے تک بلوچستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا انتہائی پسماندہ تھا، لیکن آج یہ میڈیا بلا شبہ بدتمیزی کی حد تک بے باک ہے۔ دیگر صوبوں میں صحافیوں کو جس طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کے کام کرنا پڑتا ہے، بلوچستان کے صحافی کو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ وہ خبر کی تلاش میں کسی بھی جیل، بیرک یا دفتر میں جب چاہے شناخت کرا کے بے دھڑک داخل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس آزادی کا بے جا استعمال بھی ہوتا ہے، مگر ہر حساس و غیر حساس ادارہ عدلیہ کو جواب دہی کے خوف سے آزادی اظہار کے آئینی حق کا مکمل احترام کرتا ہے۔ مثالی ترقی و آزادی کے اس بلوچ ماڈل کو سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب وغیرہ میں انتہائی رشک سے دیکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ دیکھا جائے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، بلوچستان است، بلوچستان است، بلوچستان است۔ پاکستانی درسگاہیں بشمول لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اور قومی ذرائع ابلاغ اگر اسی طرح بلوچستان کے حالات کا تجزیہ فرماویں جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے سنا، تو نہ کسی محب وطن حساس ادارے کی کبھی دل شکنی ہو اور نہ ہی پاکستان بدنام ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
بات سے بات، آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان سے، اور سیربین میں اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے آپ کا خط ملا کا۔
سامعین، کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
اچھا شمائلہ، یہ ہارون آباد سے آیا ہوا ختم پچھلی بار وقت کی کمی کے باعث نہیں پڑھ سکے تھے، تو آج ابتدا اسی سے کرتے ہیں۔
جی ہاں، ہارون آباد ضلع بہاول نگر سے محمد ارشد صاحب لکھتے ہیں، میں پیشے کے لحاظ سے ایک معلم اور خطیب ہوں، آپ کی نشریات توجہ سے سنتا ہوں تاکہ حالات حاضرہ سے آگہی رہے۔ ایک سوال مدت سے دل میں گونج رہا ہے، آج ہی پوچھ ڈالتا ہوں۔
ضرور ضرور ارشد صاحب، کیوں نہیں، اس پروگرام کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہم سامعین کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات پہ انہیں مطمئن کر سکیں۔
ارشد صاحب لکھتے ہیں، آپ کے پروگرام سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت پہلے سے ان کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے کے ہر دن کا خاکہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، لیکن حالات حاضرہ میں تو اچانک تبدیلی آ سکتی ہے، مثلا اچانک جنگ چھڑ جانا، زلزلہ یا طوفان آ جانا، کوئی بڑا ہوائی حادثہ یا روڈ ایکسیڈنٹ۔ تو اس طرح کی اچانک تبدیلی پر آپ کے بنے بنائے پروگرام کہاں جاتے ہیں، اور فوری طور پر نئے پروگرام آپ کس طرح تیار کرتے ہیں؟
یہ تو آپ اندر کی بات پوچھ رہے ہیں ارشد صاحب، بہرحال آپ سے کیا پردہ۔ آپ نے درست کہا کہ ہر دن کی تمام نشریات کا ڈھانچہ اور خاکہ تو پہلے سے تیار ہوتا ہے، بس اس میں حالات حاضرہ کا رنگ بھرنا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نقطہ ٹھیک اٹھایا کہ حالات حاضرہ میں اچانک کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے، اور ایک خبری یا نشری ادارے کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اچانک نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے کس طرح نمٹا جائے۔ دیکھیں، جن حالات کا پہلے سے کچھ اندازہ ہو ان کے لیے تو تھوڑا بہت مواد پہلے سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تبدیلیاں اچانک آ جاتی ہیں، مثلا آفات سماوی یا زلزلے، طوفان یا جنگ وغیرہ، ان کے بارے میں ہم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے نامہ نگاروں سے رپورٹیں وصول کرتے ہیں، اور جب تک کوئی پیشہ ور تجزیہ کار میسر نہ ہو، خود ہمارے سینئر ساتھی حالات کا پس منظر اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔
میگواڑ روہیل سے کیول رام گمانی لکھتے ہیں، مٹھی بھر سیاستدان کروڑوں لوگوں کی کمائی پر پل رہے ہیں، اور کرپشن کے ذریعے عوام کا حق حلال کا پیسہ ہضم کر جاتے ہیں۔ جب تک کرپشن کی سزا موت مقرر نہیں ہوتی، یہ خونخوار طبقہ لوٹ مار سے باز نہیں آئے گا۔ یہ لوگ غریب پاکستانی عوام کا مال لوٹ کر بیرونی ملکوں میں اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور اگر کبھی حساب کتاب کی نوبت آ جائے تو باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے تاکہ ملک سے رشوت ستانی اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکے۔
کیولان جی، آپ کے خلوص میں تو ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہر درد مند پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور حقدار کو اس کا حق ملتا رہے، لیکن یہ مقصد پھانسیوں کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سولی پہ ٹانگ کر آپ چند رشوت خوروں کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن رشوت خوری کی لعنت کو نہیں، کیونکہ یہ قومی مرض صرف ذہنی تربیت کے ذریعے دور ہو سکتا ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہے، لوگوں میں قومی شعور کا فقدان ہے، وہ اپنی ذات اور نجی مفادات سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان حالات میں مجرموں کو کتنی ہی تعداد میں پھانسی دے دیجئے، کچھ عرصے بعد چوروں، ڈاکوؤں اور رشوت خوروں کی ایک نئی کھیپ تیار ہو جائے گی۔ ضرورت سوچ بدلنے کی ہے، مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلا قدم تعلیم و تدریس ہے۔ جب تک جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔
نصیر پور سے گوہر کاکے پوتا لکھتے ہیں، ہم آپ کے بہت پرانے لسنر ہیں اور ہمیں بھٹو کی پھانسی پر مارک ٹلی کی رپورٹ بھی آج تک یاد ہے۔ وقار احمد، پرویز عالم اور راشد اشرف کی آوازیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ بالی ووڈ کا پروگرام بند کر کے اس کی جگہ سائنسی معلومات کا پروگرام دریافت اور انگریزی سکھانے کا ہفتہ وار سلسلہ پروفیسر گرامر شروع کریں۔
گوہر صاحب، آپ سائنس کی خبریں یا انگریزی کا پروگرام سننے کے لیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کو کیوں بند کروانا چاہتے ہیں؟ کیا تعلیمی اور تفریحی پروگرام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟
گلگشت کالونی ملتان سے نصیر احمد صاحب کی فرمائش ہے کہ انہیں بی بی سی اردو سروس کے بارے میں معلوماتی لٹریچر ڈاک کے ذریعے ارسال کیا جائے۔
آپ جو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم سے پوچھئے نصیر صاحب، ہم بقول شفیع نقی جامی کے ہاتھ آپ کو جواب دیں گے۔
تلہ گنگ سے کے ایم ملک صاحب لکھتے ہیں، یوں تو آپ دنیا بھر کی معلومات بہم پہنچاتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں سے کبھی دین و مذہب کی کوئی بات نشر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پروگرام آج کا دن میں بھی آپ ایکٹروں، سنگروں، میراثیوں، پہلوانوں، سیاستدانوں، ذمہ داروں اور صنعتکاروں کی زندگیوں کا احوال تو پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی قاری، مؤذن، محدث، صوفی، ولی یا مجاہد کے حالات زندگی نہیں سناتے۔
ملک صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ عالمی سطح پہ بہت سے ریڈیو اور ٹی وی چینل 24 گھنٹے دینی نشریات میں مصروف ہیں، جہاں آپ کو درس قرآن و حدیث سے لے کر حمد و نعت تک ہر شے ہما وقت سننے کو ملتی ہے۔ ہماری نشریات بہت محدود وقت کے لیے ہوتی ہیں، جن میں ہمیں بنیادی طور پر حالات حاضرہ سے نمٹنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی پسند کی نشریات کسی بھی دینی چینل سے سن سکتے ہیں، جو اپنا تمام وقت تبلیغ دین کے کار خیر پہ صرف کرتے ہیں۔
گاؤں کوٹ ضلع مالاکنڈ سے ڈرائنگ ماسٹر غنی الرحمان صاحب کو شکایت ہے کہ ثانیہ پشاور کے بعد سے بی بی سی کے تمام تجزیہ کاروں کی تان اس بات پر ٹوٹ رہی ہے کہ جہاد ہی سب برائیوں کی جڑ ہے، جہاد ختم ہو جائے تو دنیا پرسکون ہو جائے گی۔
ماسٹر جی، آپ ہمارے پرانے سامع ہیں اور ماضی میں ہمیں اپنے انتہائی معقول مشوروں سے نوازتے رہے ہیں۔ جہادی عناصر کے بارے میں اگر آپ کو بی بی سی کے تجزیہ کاروں کا تبصرہ درست معلوم نہیں ہوتا تو آپ اپنا تجزیہ ہمیں لکھ بھیجئے، جو کہ یقیناً ہماری رہنمائی کا باعث ہوگا۔
چک نمبر 244B سے مصدق حسین ناز لکھتے ہیں، میں رحیم یار خان سے 30 کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں سے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میں نے میٹرک تک باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کے بعد کالج کی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ البتہ اب میں نے پرائیویٹ طور پر بی اے پاس کر لیا ہے اور ابلاغ عامہ کا مضمون بھی میرے زیر مطالعہ رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی نشریاتی اداروں میں کام کرنے کے لیے بنیادی تعلیم کی کیا شرط ہے؟
مصدق صاحب، ابلاغ عامہ کے اداروں میں کام کرنے کے لیے کوئی لگی بندی شرائط تو نہیں ہوتی، کیونکہ حالات حاضرہ سے آگاہی تو لوگ کسی بھی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل یونیورسٹی کی سطح پر ابلاغ عامہ کا مضمون ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے جو نوجوان نشریاتی اداروں میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس عموماً ابلاغ عامہ میں ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی مہپارا صفدر۔ اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے اسکاٹ ہینڈرسن، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دے، اور چلتے چلتے سنے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کے غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی تنبیہ پاکستانی قوم کی عزت نفس کی ہتک کے مترادف ہے. پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں ایک جھڑپ کے دوران 10 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیائی باشندوں کے قتل کو 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی کہا ہے. رد عمل میں ترکی کی وزارت خارجہ نے انقرہ کے لیے ویٹیکن کے ایلچی کو طلب کر لیا ہے. روس نے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو کے ساتھ قریبی روابط استوار کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کیوبا کے رہنما راؤل کاسترو کے ساتھ وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں ہونے والی ملاقات کو تاریخی قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.